علم میں بڑی طاقت. سلیمان علیہ السلام کے اجلاس میں جن بھی ہوتے تھے, علماء بھی ان کے ہوتے تھے. بلکہ تاش لانے کے بعد مجھے تاش کون لائے گا, بلکہ تاش کون لائے گا. ایک جن نے کہا کہ آپ کا یہ اجلاس ختم ہو مجھ سے پہلے کا ہوگا. یہ جن نے کہا, عفریت نے. ایک عالم بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے نہ رہوں گا. تو یہ کیا بتایا کہ یہ علم کی طاقت بتائی. جو اس عالم نے کہا جو میرے سے کیا تھا, آپ کیا آنکھ جھپکنے سے پہلے میں نہ رہوں. چودہ فرمان دیتے کہ ان چیزوں میں اللہ نے طاقت رکھی, ایمان کی طاقت, علم کی طاقت. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بڑا شرم جس کو اللہ پسند کریں گے ان کو اپنا دین کی سمجھ دیں گے. میوری دل کا بجے خیرم جو کہ وہ دین جس کے اللہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. دین کی سمجھ کے کیا حامل ہے, دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دے دنیا پر. آخرت کو دنیا پر ترجیح دے, یہ دین کی سمجھ کی علامت ہے. کہ یہ علم جو ہے وہ آخرت کو سمجھاتا ہے, آخرت کی دعوت دیتا ہے, آخرت کی راہیں بتاتا ہے کہ آخرت میں کامیابی کیا کیا راہیں ہیں. اس لیے تو یہ بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے علم ناطے مانگنا سنت ہے, علم نافع مانگنا کہ نفع دینے والا علم دے. تو یہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہم کو جو علم دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس کی خصوصیتیں ہیں. ایک تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ علم اللہ وزیر ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اب کسی اضافے کی ضرورت نہیں. چاہے وہ عقائد کا علم ہو, عبادت کا علم ہو, معاملات معاشرت کا علم ہو, کسی ہر لائن کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پورا دیا. اتنا میں نعمت کر دیا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر منسوخ ہے, یہ غیر منسوخ ہے, یہ اس پر نسخ نہیں آئے گا. جس اور ہم بیاہ کے نام کے علوم پر ان کی کتابوں پر نسخ آیا, اس پر نسخ نہیں آئے گا. یہ غیر منسوخ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی, اس لیے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا کہ ہم اس کی حفاظت کریں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے, اس لیے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ بڑی نعمت سے جس کو نوازا جا رہے تو اس کی شکر گزاری اس پر زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ چیز انبیاء کرام کی سرمایہ داری ہے, سرمایہ انبیاء کرام کی یہ دولت ہے. دنیا والوں کے لیے یہ انہیں کا سرمایہ ہے, ان کی نعمت ہے, ان کی دولت. تو اس علم کے جواب میں علماء کرام نے کہ انبیاء کرام نے کیا کیا کہ اس علم کے جواب میں علماء انبیاء کرام نے اپنی تمام کاروائیوں کو شاکرانہ مزاج سے ادا کیا. کیونکہ بڑی نعمتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی تمام کاروائیوں کو اپنے تمام ذمہ داریوں کو شاکرانہ مزاج سے ادا کیا. اللہ نے ہم کو نوازا ہے, حالانکہ ان پر بہت مصائب بھی آئے, بہت آزمائشیں آئیں, بہت تکلیفیں آئی, لیکن اس کے باوجود اپنی تمام ذمہ داریوں کو انہوں نے شاکرانہ مزاج سے ادا کیا. اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کو متوجہ ہوئی تو وہ شکر اور بڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورم پر آنے والی نمازیں پڑھتے تھے اور کہتے ہیں اللہ کا شکر گزار تھا اللہ نہ بنوں. جی ہاں, تو یہ مزاج ہے کہ انبیاء کرام نے اس نعمت کے ملنے پر اپنے تمام کاروائیوں کو, اپنے تمام بندگیوں کو, عبادتوں کو شاکرانہ مزاج سے کر دیا اور اسی کی تعلیم دی. شکر گزار رہے ہم کو یہ نعمت ملی. آپ حضرت اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے تو اس کے جو جو تقاضے ہوں وہ شاکرانہ مزاج سے ادا کیے جائیں گے. کیوں کہ یہ اس نعمت کی قدر ہے. تو اس علم کا کیا تقاضا ہے؟ اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس علم کا تابع کریں. نبی پر یہ تقاضا تھا بس تفریح جمع ہو مل پر کہ جو جو عوامل آپ کی طرف آئے ہیں, جو جو چیزیں آپ کی طرف سے آئیں اللہ کی طرف سے, آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. اللہ کے پابند تو تھے ہی, وہ کہاں تک پابند چلے کہ موت تک بابو تو رب کا حصہ یاد دیا کرنے میں محدت. اس علم کا ایک تقاضا ہے کیونکہ یہ حق ہے, علم یہ علم حق ہے اور کسی کی ذہنی پیداوار نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے دنیا میں اپنے جنوں سے بہت سے علوم نکلے ہیں تو وہ دنیا کی ترقی کے لیے ہے, اس کو نجات سے کوئی تعلق نہیں. جزوی فائدے تو ہر چیز پہ ہوتے ہیں, اسے کون انکار کرے؟ لیکن جو علم یہ زندگی میں سنوارے گا کہ وہ یہ علم ہے. اسی اس علم کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کریں, کیونکہ آدمی دو میں سے ایک کی تابع داری کرے گا اور پابند بنائے گا, یا اتباع ہوا یا اتباع خدا, تیسری جیت نہیں. یا اتباع ہوا کرے گا یا اتباع خدا کرے گا. تو ہدایت کو جو سامان ہے وہ یہ علم, کہ یہ علم اللہ کی طرف دلوں کو متوجہ کرتا ہے کیونکہ یہ خشیت کا سبب ہے. سبب ہے یہ علم خشیت کا سبب ہے کہ علماء کی صفت یہ بتائی کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ متوجہ کرتا ہے کیوں یہ خشیت پیدا کرتا ہے اللہ کی عظمت, سب سے بڑائی, اس کے پیش نظر جو خشیت پیدا ہو وہ خشیت کہلاتی ہے کہ اللہ کی عظمت سے ڈرتے ہیں, اس کی بڑائی سے ڈرتے ہیں. جی ہاں, اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں. یہ ان کی صفت بتائی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, عظمت کی وجہ سے اللہ کی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. دوسرے نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, انی اخشاکم واتقاکم للہ, کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا. تو یہ اپنی تعریف نہیں کی ہے بلکہ ایک حیثیت بتائی کہ جس کے پاس یہ نام ہو اس کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. کیونکہ آپ رہبر ہیں تو اپنی کیفیت بتا کر کے بھی رہبر کرے گا, رہبری کی جاتی ہے. دیکھو میں ایسا کرتا ہوں ان میں تو تم ایسا کرو, رہبری ہے کہ میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم میں سب زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. تو اس علم کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس علم کا تابع کرے. اگر علم کا تابع نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے خواہش اور ہوا کے تابع ہو جائے گا. دونوں میں سے ایک کے تابع ہونا ضروری. اتنے مشہور اپنے شاگردوں سے یہ کہتے کیا اس وقت میں وہ دور ہے کہ تمہاری طبیعت علم کے تابع ہے. ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ علم کو اپنی طبیعتوں کے اور خواہشوں کے تابع کریں گے. علم کی وجہ علم سے حلال کو حرام بنا دیں, یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے. تو یہ علم کے تابع نہیں ہے. تو اس علم کا پہلا تبادلہ ہے کہ جس کے پاس یہ علم ہو وہ اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرے, نبی کو بھی فاستبقوا الخيرات ومن تاب معك اي ومن عمل معك. جو ایمان لائے وہ بھی اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. تو یہ علم کا پہلا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے اور اللہ تعالیٰ سے مزید علم مانگے. تو میں اتنے علم یہ دعا مانگنے کے لیے فرمایا کہ اللہ مجھ کو علم دے, مجھے دین کی سمجھ دے اور زیادہ دے. اپنے آپ کو اس کا تابع بنانا. دوسری بات یہ ہے کہ اس علم میں خیر خواہی کی ہدایت ہے, اس کی اغراض کی نہیں کہ علم کے ذریعے سے اغراض پوری کیا جائے, کہ نہ اغراض کی کوئی گنجائش دل میں نہیں ہے, بلکہ اس علم کی روشنی میں دوسروں کی خیر خواہی کی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنا علم پر استقامت کا حکم دیا, احساب صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کا بھی حکم دیا. انصاف کا کیا حکم دیا کہ وہ میں تو لیا دے گا بھائی نہ کوئی, کیا آپ معمول بلاد لگ رہے ہیں. تو ادنا میں کیا ہوتا ہے کہ ادنا میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. ادنا میں یہ ہوتا ہے تو دو جو کر لے تلا جو کہیے یاد رہا. تو اس علم میں یہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرو, دوسروں سے کوئی امید مت رکھو, دوسروں سے کوئی امید نہیں, کوئی تما نہیں, کوئی سوال نہیں, کچھ نہیں. ان کی خیر خواہی کی جائے گی, ان کا حق ادا کیا جائے گا, ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ بھی کیا جائے گا, یا ان سے درگزر بھی کی جائے گی اور ان سے کوئی تقاضا نہیں. تمام نبیوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے کچھ دماغ کرتے ہیں, ہم کوئی تقاضا آپ سے نہیں, جو کچھ ہوگا ہمارا اللہ سے لانا چلا ہوگا. کہ یہ علم جو ہے اخلاص کی دعوت دے گا, اللہ کی دعوت دے گا. بس اللہ اور آخرت دو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے, اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے. علماء آخرت آخرت چاہنے والے حضرت کی تفصیل لکھے نا فضائل میں, علماء آخرت جی ہاں آخرت چاہنے والے ان کی یہ صفتیں ہیں. تو اس علم کی دعوت اصل آخرت کی طرف ہوتی ہے اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے, انسانیت کے ساتھ ہمدردی. کہ ان کا بھی پیدا ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے ایک مشترک سرمایہ ہے, سب کے لیے آیا, سب کے لیے آیا, انسان کے ہر طبقے کے لیے. جیسے آسمان کا پانی سب کے لیے آتا ہے, کہ زمین کی جتنی مخلوق ہے ان کی حیات کا دار و مدار آسمان کے پانی پر ہے. اگر آسمان سے پانی نہ بند ہو جائے تو زمین کے مخلوق زندہ نہیں رہے گی. کہ ہم نے آسمان, ہم نے اس پانی سے تمام زمین کے مخلوق کو حیات بخشی ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو ان کی زندگی نہیں. ایسے ہی ہو یہ علم بالکل اسی طرح ہے کہ آسمان سے پانی کی طرف سے. اگر یہ علم بند ہو جائے, یہ علم مٹ جائے تو پھر کبھی یہ انسانیت تباہ ہو جائے گی. ان میں فساد کے سوا کوئی دوسری جیت نہیں رہے گی. جی ہاں, صحیح زندگی کی صحیح زندگی کیسے ملتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ان کو اپنا علم دیا, پھر ان کے اولاد میں انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا. اسی لیے کہ ان کی رہبری ہوتی رہے, ان کو فساد سے صلاح کی طرف دعوت دی جائے تاکہ ان کی دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائے. اس لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا گیا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ختم ہوا اور آپ کو تمام علوم علا وجہ الاتم دیے گئے. اب کسی اضافے کی ضرورت نہیں, اور وہ علوم محفوظ رہیں گے اللہ کی حفاظت کے ساتھ, تاکہ جب جب عزیزی زمانے میں اس کے طلبگار پیدا ہو جائیں اللہ ان کو دے گا. اس لیے وہ اللہ کی حفاظت میں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو حاصل نہ کریں, اپنی زندگی جہالت میں گزاریں, ورنہ اس علم کو محفوظ رکھا گیا ہے اللہ کی حفاظت میں. اسی وجہ سے کہ جس زمانے میں لوگ طلبگار آ گئے تو وہ ان کو دیا جائے گا, اللہ ان کو دیں گے. جس طرح امت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے, اس امت کو کوئی حلق نہیں کر سکتا. جیسے پہلی قوم حلق ہوئی کہ امت حلق نہیں ہوگی, اس طرح ان کا یہ سرمایہ بھی باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اس علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کیا جائے. یہ مشکل اصلی تقاضا ہے. علم کی تابع داری جو ہے وہی ہدایت ہے. علم کی تابع داری نہیں ہے تو وہ ہدایت نہیں. علم کے تابع ہو کر کے زندگی گزارے, نیت سے بھی اور عمل سے بھی اور تقدیر سے بھی. اس علم میں اس کی رہبری ہے کہ نیت بھی صحیح ہو, عمل بھی صحیح ہو اور ترتیب بھی صحیح ہو. حضرت جی فرماتے تھے کہ نبی کے دل میں یہ تینوں باتیں سمجھا رہے, کہ نیت صحیح ہو جائے, عمل صحیح ہو جائے, ترتیب صحیح ہو جائے. جیسے نماز کی نیت, نماز کا عمل, نماز کی ترتیب, یہ قیام رکوع سجدہ قائد رکھیے, چار ارکان ترتیب کے ساتھ ہے. تو ایسی زندگی کے عملوں کی ترتیب یہ بھی اس علم میں ہے اور نبی کے دل میں ہے کہ اس کو سمجھا اور اس کو بتا رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور اپنا ذمہ پورا کر دیا. میں اپنا کام پورا کر دیا, ان لوگوں نے کہا بالکل پورا ہو گیا. تو یہی ہماری ذمہ داری ہے علم کی وجہ سے. ایک علم ہماری ذات کو بھی پابند کرے, دوسرا کہ اس علم کے ذریعے سے دوسروں کی خیر خواہی کی جائے, کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند, اور اس سے آگے کہ دوسروں پر احسان کرو, اور اس سے آگے کہ دوسروں کے لیے احسان کرو. بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے یہ تین درجے ہیں, انصاف سے رہو, احسان سے رہو, اور اللہ تو ابھی تو احسان سے رہو. سنسر مدینہ نے کیا. جی ہاں, جب انہوں نے جو امت مدینہ میں آئی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. جی ہاں, اپنے نصرت کو, اپنی خدمت کو, اپنے خیرخواہی کو ایثار تک پہنچایا. مہاجرین نے اپنے ہجرت کو فقر تک پہنچایا,
اور اس وقت مہاجرین اپنے عزت کے لیے غریب ہو گئے. یہ دو طبقے ہیں جنہوں نے اپنے کام کو اوپر تک پہنچا آگے جنہوں نے عیسیٰ تک پہنچا, انہوں نے اپنی عزت کو فقیر غریب ہو گئے, پکڑائے مہاجرین. اس لیے یہ دونوں طبقوں کو سچا کہا گیا ہے, یہ سچے ہیں, سب سے زیادہ سچے مہاجرین ہیں, سب سے زیادہ سچے مہاجرین ہیں. دل فقراء المہاجرین نے تو رخ جو من دیار سور اشر کا ہے تو بنائے کا وہ صاحب کو ناخر. یہ سب سے زیادہ سچے کون ہیں؟ یہ مہاجرین, کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے اتنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, کہ یہ سچے ہیں. اللہ نے کہا مہاجرین سچے ہیں. اسے جب مسئلہ خلافت کا آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار مدینہ کو سمجھایا, وہ کہتے کہ منا امیر و منہ امیر, یہ ان کی تجویز تھی, یہ منا امیر منہ. تو انہوں نے ایسا جو ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, دو امام نہیں ہو سکتے, پھر کیا کرنا؟ تو ان کو سمجھایا, اور ان کو سمجھانے میں یہ کیا کہ جتنے مناقب اور فضائل انصار کے تھے وہ سب سنائے. یہ قاعدہ ہے کہ دوسروں کے کمال کا اعتراف کیے بغیر ان سے خدمت آپ نہیں لے سکتے, ان کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ اٹھا ہوگا کہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں, ان کی صلاحیتوں کی قدر کر بھی ان کو جو آپ کو آپ کی ہم کو ضرورت ہے.
سارے مناسب جو ان کے بدائے تھے وہ سنا رہے اور سنا کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے لیے جو آیتیں اتاری ہیں کہ کئی کمال مہاجرین کو بھی دیا جائے گا لیکن بکرا مہاجرین کیوں کہ ادارے کا ہم سارے کون یہ سچے. اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تم مہاجرین سچے ہیں تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. تو پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا لے کر ٹھیک ہے, اب ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جیسے حضور کے ساتھ تھے ٹھیک ہے, جیسے حضور کے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ تو میں نے کہا یہ طریقہ ہے کہ ان کے فضائل ان کے مناقب ان کو سامنے دیا جائے. وہ یہی ہمارے علم ہے کہ انصاف سے رہو, دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرو تاکہ ان سے کام لے سکو. تو میں اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ علم ایک مشترک سرمایہ ہے, اس میں سب کا اللہ نے حصہ رکھا ہے, جیسے بارش کے پانی میں سب کا حصہ ہے. تو پھر اسے طلب کرنے کی دعوت دی ہے, اس کا طلب کرنا فرض کیا کہ علم سیکھنا فرض ہے, علم دین سیکھنا یہ فرض ہے. اسی وجہ سے پھر اس علم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ علم جو ہے وہ حقوق کے معرفت کراتا ہے. جیسے دنیا کے علوم دنیا کی ترقی کے اسباب بتاتا ہے, ایسے یہ علم کہ یہ حقوق کی معرفت کراتا ہے, اللہ کا کیا حق ہے یہ اس علم میں ہے. یہاں تک کہ ہر حقدار کا حق پہچانو, ہر حقدار کا حق ادا کرو. تو اس علم میں یہ بات ہے کہ یہ حقوق کی تعلیم دے گا, حقوق کی معرفت کرائے گا, اور دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بتایا اور آخرت کو دار الاجور بتایا. کہ جو یہاں حقوق ادا کریں گے وہ آخرت کا اجر پائیں گے. اللہ کا حق سب سے پہلے, سب سے پہلے کس کا حق؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم حقوق کی معرفت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الوجود ہے۔ تو اگر حقوق ادا ہوں گے تو پھر دنیا کی زندگی صحیح ہوگی، حق ادا نہیں ہوگا تو اقادی نہیں ہوگا تو جھگڑے ہوں گے۔ جب حقوق کی پیمانی ہوتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے جس علم میں حقوق بتائے گئے اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے، تاکہ حقوق ادا ہو جائے، کہ ان حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے ان کی معاشرت سلامت رہے گی، ان کی معاشرت کی سلامت رہے گی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ صرف حق ادا نہیں کرنا بلکہ حق ادا کرنے کے ساتھ، حق ادا کرنا تو انصاف کی بات ہے، حق سے اوپر احسان کا حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، اور کس کا حکم دیتے ہیں؟ کہ احسان کرنے کا، انصاف کرنا تو فرض ہے، انصاف کرنا ہر وقت فرض ہے، جیسے ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، فائدہ ہے انصاف، اور یہ دونوں آپس میں نقیض ہے، ظلم انصاف کی نقیض ہے۔ آدمی عادل ہوگا یا ظالم ہوگا، تو انصاف کرنا کہ انصاف کرنا ہر وقت ضروری، کون ہوگا عوامی اب انکش انصاف کے ساتھ قائم رہو، بولو والا ان کو چکو، چاہے انسان کی بات اپنے نفس کے خلاف بھی کہنی پڑے تو بھی کہو، تو انصاف کرنا کہ انصاف کرنا ہر وقت فرض ہے، جیسے ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے، تو انصاف کا حکم دیا تاکہ حقوق کی ادائیگی ہو جائے، یہ سب باتیں اس وجہ سے، تو ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا، اس میں حقوق کی ادائیگی بھی ہے، سلامتی بھی ہے، عقیدت کی نجات بھی ہے، جی ہاں سب کچھ ہے، ایمان کے ساتھ علم کا جوڑ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ سلمان نے دو ہی چیزیں بڑی دی گئی ہے، ایک ایمان دیا ایک علم دیا، یہی دین ہے، اس سے ہٹ کر کٹ کر کوئی دین نہیں ہے، ایمان سے کٹے تو کفر ہے اور علم سے کٹے تو جہالت ہے، تو اس میں کون سی دین کی بات رہی؟ یہی دین ہے، ایمان اور علم، فرماتے ہیں کہ ایمان اور علم ہی دین ہے، اس لیے اس کا سیکھنا فرض کیا، اس کا بدلانا واجب کیا، اس کا چھپانا حرام کیا، علم کا چھپانا حرام ہے، یہ پانی کی طرح سب کے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے علوم نازل ہوئے وہ تمام علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، اس علم کی لوگوں کو دعوت دی ہے، عبادت کا توحید کا علم آیا تو لوگوں کو توحید کی دعوت، آپ کے پاس توحید کا علم آیا، فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبہ، تو علم توحید، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، توحید کا علم دیا جا رہا ہے، توحید کا علم آیا تو لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کہہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، ہاں جس لائن کا علم آیا اس کی دعوت دی، عبادت کا علم آیا تو اس کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، تو آپ کے تمام علوم دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ علوم سب کے لیے آئے ہیں، آپ تو اس کے داعی اور مبلغ ہے، نہ بھوش تو داعی اور مبلغ، ولی سے الی من الہدایت شیء وخلق ابلیس مزینا
وليس يدرك من الضلالة شيء. کہ دلالت اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہی، ہدایت دے تو اللہ دے، گمراہی تو دے تو اللہ، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس لیے آپ کے علوم دعوت سے جڑے گئے کیونکہ وہ سب کے لیے آئے، جس کے آپ مبلغ ہیں، جس کے آپ دائی بھی ہیں، جس کے آپ معلم بھی ہیں. سب سے پہلے دائی ہیں کہ جو اس دعوت کو قبول کریں گے ان کے لیے معلم بنے گا، کچھ سکھائیں کیوں تو انہیں دعوت قبول کی ہے. جو ایمان لاتا تھا اس کو ایمان کی باتیں سکھانے کے لیے فرمایا جاتا کہ اس کو نماز پڑھاؤ، اس نماز سکھاؤ، اس کو قرآن سکھاؤ کہ مسلمان ہو گیا. تو یہ نعمتیں ہماری بہت بڑی ہے، تو جس طرح یہ بڑی ہے اس کی بڑی ذمہ داری بھی ہے، بڑا شرف بھی ہے، بڑی فضیلت بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی ہے. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا پابند کریں، علم کا پابند عادل کہا جاتا ہے. آپ لوگ مدور بھی ہیں، علم کا پابند یہ عادل ہے، اور علم کا پابند نہ ہو تو فاسد ہے. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسد کہا، ان کی اکثریت فاسد ہے. کیونکہ یہ اپنے علم کی تابع نہیں، انہوں نے اپنا علم کو بھلا دیا ہے، یعنی پسے پھول ڈالا ہے، اس لیے ان کو سزائیں دی گئی ہیں. ان کو ان کے علماء کو سزائیں دی گئی، یہ کیا سزا دی؟ کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ سزا. یہ اپنے علم کے دعوے نہیں، تو ان کے دلوں کو سخت کر بجانا پڑوں گا مقاصد. دل سخت ہو گئے تو ان کی ضرورتیں بڑھ گئی. ہاں ضرورتیں بڑھ گئی، اس ضرورتوں کے بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے کتابوں کو ہی بدل دیا، یہ کیا. کتنی ضرورت ہوئی بجانا کلو بم کاسیا جو ہر پن کلے میں ہم مواد ہیں. تحریف، تحریف ہر ہر حکومت میں سب سے بڑا جرم تحریف ہے، یعنی دستور کو بدلے. ایک تو دستور پر عمل نہ کرے اور ایک دستور کو ہی بدلے، تو یہ بڑا جرم ہوتا ہے. دستور کو ہی بدل دیا تو تحریک جو ہے وہ دستور بدلنا ہے، کہ اللہ نے ایک دستور قائم کیا تھا تو انہوں نے اس کو بدل دیا. یہ ان کو سزا ہوئی، دل سخت ہوئے اس کو، پھر ان کا یہ جرم بھی شدید ہوا، یہ ان کو سزا دی گئی. تو ان کی تمام بہت سی کمزوریاں ان کی ہمارے سامنے بیان کی گئی قرآن پاک میں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. جی ہاں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ چھٹے پارے کی صورت مائدہ میں، ہاں انہیں کمزوریاں بیان کی گئی. یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تاکہ اس امت کے علماء اس سے حذر اور احتیاط کریں اور امت کو اس سے بچائیں. اس لیے ان کے گھبروں نے بتائی یوں کرتا یوں کرتا، اپنے یہاں پر عمل نہیں کرتا. تو ایک تو اپنے آپ کو اس علم کا تابع کرنا، دوسرا کہ اس علم کے ذریعے سے امت کی خدمت کرنا. کیا کرنا؟ یہ اسلم کے ذریعے سے امت کی خدمت کرو. کہ ان کو علم کا طلبگار بناؤ. جیسے دنیا کے لوگ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اپنی ایجاد کی ہوئی چیزوں کی لوگوں میں طلب پیدا کرتے ہیں. جیسے موبائل ہے, لوگ اسے طالب ہو گئے. ایسے ہر کتنا لوگ اسے طالب بن جاتے ہیں, اب کچھ کہنا نہیں پڑتا, وہ اس کو لیتے رہتے ہیں اپنی طلب کی وجہ سے. نبی کے دل میں ہے کہ جو چیز اس پر نازل ہوئی ہے لوگوں کو اس کا طالب بنا لے. یہ سخت کام ہے, اس کام ہے سخت کام ہے, کیونکہ اس میں کوئی لاگت کا پہلو تو نہیں کہ لوگ طلب کریں. اس لیے نبیوں پر یہ چیز سخت ہوتی ہے, لیکن چونکہ اللہ کی تائید اور نصرت ہر نبی کے ساتھ ہوتی ہے, انا لننصر رسلنا, کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے, فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ایمان والوں کی مدد کریں گے, یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. اس لیے ان کی مدد ہوتی ہے اور ان کا یہ کام چلتا ہے, تو وہ لوگوں کو اس کا طلبگار بناتے ہیں. اور طلب کر پیدا کرانے کے لیے ایک تو ان کو اس علم میں جو فضائل ہیں وہ سناتے ہیں, کہ تم کو اللہ کیا کیا دینے والا ہے جب تم ذمہ داری پوری کرو گے. جب تم ذمہ داری پوری کرو گے تو اللہ تمہیں یہ دے گا اور یہ دے گا اور یہ دے گا. تو اس لیے جو لوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں وہ پہلے قبول کر لیتے ہیں اس کو. کیوں؟ ایک تو آپ کی سچائی ظاہر ہوئی ہے 40 سال تک, آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی ہے, اس لیے کہا اس کی کوئی بات بوگس تو ہوگی نہیں. یہ جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے, سچ کہتا ہے, بڑی حجت ہے. وقت نبی صوفی کو عمر ہوں گے ان قبل ہی قبل ادا کروں, میں تمہارے اندر ایک عمر گزر چکا ہوں, تم سمجھتے نہیں ہو. دیکھا تو اس لیے جب آپ نے نئی بات رکھی تو جو سلیم التبا لوگ تھے وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہو گئے. لوگوں کا اس کا طلبگار بنایا اس طرح سے کہ ان کو بشارتیں سنائی, ان کو وحی نے سنائی, انجام بتایا تاکہ ذمہ داریوں کو سنبھالے. اس لیے رسولوں کو اللہ مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں. یہ اسلوب سلیم بھی ہے اور مؤثر بھی ہے. دعوت دینے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے یہ اسلوب سلیم ہے کہ ان کو بشارتیں سناؤ, نفع بتاؤ, نقصان سے ڈراؤ اور ہمدردی کا اظہار کرو کہ ہماری کوئی غلط نہیں ہے, تیرے لیے کہہ رہا ہوں. تو پھر کون نہیں مانے گا؟ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فضائل کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں. پہلے فضائل کا علم اترتا ہے, پھر شریعت کا علم اترتا ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی پہلے سے شراب حرام ہے, سود حرام ہے, تو کوئی قبول نہیں کرتا. بخاری شریف کی روایت پہلے اس کو نہیں ذکر کیا, تم ان میں صلاحیت نہیں اس کی, تو پہلے ان کے اندر اس کی صدا پیدا کرائی, حقیقت کے حالات سنائے, جنت جہنم وغیرہ یہ سب مکی صورتوں میں, تو اس سے اشتہار پیدا ہوئی. تو وہی طریقہ ہے کہ امت میں اشتہار پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم استعمال کرو, اللہ تمہیں یہ دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محنت پر بھی ڈالا اور ان کی محنت پر کیا ملتا ہے وہ بھی بتایا, بیٹھے بیٹھے نہیں بتایا بلکہ ان کو کام پر ڈالا. ہر مسلمان جو مسلمان ہوتا تھا اس کو کام پر ڈال دیتا, جو مسلمان تھا کام پر ڈال دیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام شروع کر دیا. ہاں وہ کتنے کتنے لوگوں کو آپ کے پاس لائے. تو جب آدمی کام کرے گا تو کام کی بات جلدی سمجھے گا. حضرت فرماتے تھے جو جس محنت میں ہوتا ہے اس محنت کے اشارے سمجھتا ہے, جو جس محنت میں ہوتا ہے اس محنت کے اشارے سمجھتا ہے. جی ہاں, تو جب محنت میں ہوں گے تو محنت کے اشارے بھی سمجھائیں گے, صلاح تو سمجھ میں آئی جائے گی, اشارے بھی سمجھ جائیں گے. تو اس لیے اس محنت کرنا لگے, خود بھی دعوت کی محنت کی اور اس میں بشارتیں سنائی, وعیدیں سنائی,
اور چونکہ 40 سال سے آپ سچے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کی بات غلط نہیں ہے. کافی بھی کہتا تھا کہ یہ جو بات کہے گا وہ ہو جائے گی, تو اس لیے جو بات ہوتی تھی وہ گویا ایک کام کرتی تھی. تو بشارت نے لوگوں کو سنائی, وہی نے لوگوں کو سنائی, تو اسی لوگوں میں اشتہار پیدا ہوتی ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو فضائل کے ذریعے سے, بشارتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاؤ, تاکہ وہ اپنا نفع سمجھ کر آئے. کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی ماحول کا اثر نہیں ہے, بلکہ اپنا نفع سمجھ کر آئے. اس لیے دعوت میں فضائل کا علم استعمال ہوتا ہے, ترغیب علماء انبیاء پر ترغیب کا علم اللہ اتارتے ہیں. ہر زمانے کے علماء نے ترغیب کے علوم کو جمع کیا ہے اس امت میں, شروع سے ترغیب کی باتیں بڑی بڑی جلدوں میں. جی ہاں, ترغیب علم و ترغیب ترغیب منزلی کی 5 جلدوں میں ہے, آپ کو معلوم ہے. تو سب چیزوں کی ترغیب ہے, سب چیزوں کی ترغیب ہے. حدود اور قصہ حدود کی بھی ترغیب ہے کہ اللہ کے حق قائم ہوتی ہے, نزول کا حق کرتا ہے, تو اسے کیا بدل ہے. ہر چیز کی ایک حد کی کیا بدل ہے, ایک حد قائم ہوتی ہے تو اتنی خیر پھیلتی ہے جتنی 40 سال بارش برسے ملک پر, تو کتنی خیر پھیلے گی. کہ ایک حد قائم ہوتی ہے تو اتنی خیر پھیلتی ہے. حدود کی سزائیں پہ ہوں گی, سبھی سزائیں فضائل کا باب اتنا وسیع ہے. تو فضائل کے ذریعے سے دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو فضائل بتاؤ کہ اللہ آپ کو یہ دیں گے, اللہ آپ کو یہ دیں گے. تو کتنے فضائل بتائیں, اور ہم فضائل سے بے خبر ہیں تو ہمارے اعمال جو ہیں خوشبو سے. جی ہاں, یہ کیا ملے گا پتا نکل لیا, اس عمل پر کیا ملے گا تو پتا نہیں, کر لیا. لیکن یہ مطلب اس عمل پر ہی ملتا ہے تو وہ اس کے قتل کرے گا, تو اپن کو صحیح کرے گا اپنے عمل کو. تو ایک تو امت میں دین لانے کے لیے فضائل کا علم کو زیادہ کیا جائے. ہاں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال مقصودہ ہیں اس کے بھی فضائل بیان کیے ہیں, اور جو اعمال وسائل ہیں اس کے بھی فضائل بیان کیے ہیں. سر مقصود تو نماز روزہ زکات ہے, یہ تو مقصود ہے. اس کے علاوہ اس کی طرف جو وسائل ہیں اس کے بھی بجائے بیان کی. سر کر کے جاؤ گے مسجد میں تو کیا ملے گا, چلنا تو اور کام نہیں ہوتا ہے. تو فضائل سنا ہے کہ فضائل کی وجہ سے اندر عمل کی رشدہ پیدا ہوتی ہے, فضائل کی وجہ سے یقین بنتا ہے. فضائل کی وجہ, کیونکہ فضائل اللہ کے وعدے کا نام ہے کہ اللہ یہ دے گا. فضائل کے علموں کی وجہ سے اندر یقین بنتا ہے کہ مجھے 27 درجہ ثواب ملے گا جمع سے نماز پڑھوں گا. وہ جمع چھوٹ گئی تو 27 درجے کا نقصان ہوا. اب اس کا یقین ہے تو وہ نماز 27 درجہ پڑھے, 27 مرتبہ نماز پڑھے. تو یہ چیز کس نے کہا کرتی کہ فضائل نہیں. تو امت میں دین لانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ امت میں فضائل سنائے جائیں. کتنے فضائل, چونکہ فضائل آج اجڑ ہو گئے تو عمل میں جان نہیں ہے. ورنہ مسلمان تو مسلمان کو جہاں جائے اس کے لیے فضیلت ہے. ہاں, بازار میں جائے تو بازار تو بدل ہی چل جائے, لیکن بازار میں جا کر بازار والا کرنا پڑے تو اس کو 10 لاکھ لے کے ملے گی. ہاں, بازار میں جو کرنا پڑنا مسنون ہے مسجد میں پڑے گا تو وہ لے کے نہیں ملے گی, بازار میں ملے گی. بازار میں بازار کا کرنا پڑا ہے تو کتنے کی ملے گی, 10 لاکھ لے کے ملے گی. 10 لاکھ گنا معاف ہوں گے, 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے بازار میں. اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المومنین کا مسلح ہوں, تو مسلمان کے مارکیٹ ان کو مسجد ہی جیسی ہے. مسجد میں سباب کماتا ہے, وہاں بھی سباب کماتا ہے. ایک تو فضائل, یہ امت میں آ گئے, اس کی وجہ سے عمل کا یقین بنتا ہے, عمل کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے پھر فضائل کے وجہ سے رشتہ دار پیدا ہو گئے. اب مسائل بتاؤ گے تو مسائل پر عمل ہوگا. کیوں؟ تو اس کو اپنے رول کی قدر ہوئی ہے. اس نے پہلے فضائل, اس کے بعد میں مسائل. یہ طریقہ ہے کہ فضائل کی وجہ سے اس کے دل میں عمل کا ایک مقام پیدا ہوتا ہے کہ میری نماز صحیح ہونی چاہیے, میرا حج صحیح ہونا چاہیے, میری نماز فاسد ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوا, نماز پڑھ نہ پڑی ہو گئی. تو فضائل سے اس عمل کا مقام پیدا ہوتا ہے, پھر وہ اس کی عبادت کرتا ہے. وہ عبادت کے لیے, حفاظت کے لیے شریعت کا علم ہے تاکہ عمل صحیح ہو جائے. تو پہلے فضائل ہے, اس کے بعد میں شریعت کا علم ہے. اس لیے ہزار حرام کے علم بعد میں نازل ہوئے, فضائل کے بھی بعد میں نازل ہوئے, جب رشتہ دار پیدا ہو گئی ہے. جی ہاں, یہی طریقہ ہے. اس لیے اس علم کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ امت میں یہ چیز پیدا کر کے امت میں دین کی طلب پیدا پاؤ, تاکہ یہ علم لاوارث نہ ہو جائے. کیونکہ جب اس کے کوئی طلب والے نہیں رہیں گے تو یہ لاوارث ہو جائے گا. طلب والے تھے, جاننے والے تھے, وہ تو مر گئے. اب جو ہیں وہ کہ ان میں کوئی طلب نہیں ہے. تو میں بھوپال اجتماع میں جاتا تھا ہمارے یہاں سے گاؤں سے, تو بھوپال کسی زمانے میں ریاست تھی, نواب
تھے. اب وہ تو رہا نہیں, تو بڑی بڑی کتابیں اجتماع میں بکنے کے لیے آتی تھی. جیسے فرنیچر بکنے کے لیے آتا ہے, برتن وغیرہ بڑی بھی کتابیں, پرانے سامان. جب جادو سے کوئی بتاتا نہیں, ان کے گھر میں یہ بوجھ ہے. بڑی بڑی ہے سبھی کی وہ کیا ہو, تو میری یادداشت بھول گئی ہے. سبھی کی وہ کتابیں مجموع زوائد وہ میں نے خریدی ہے. ایسے ہی پڑی ہوئی کتاب, یہ کیوں؟ کوئی طلب گار نہیں رہا تو پھر علم ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ذمہ داری ڈالی کہ اس علم کو تازہ رکھو اس طریقے سے کہ عمر میں طلب پیدا کراؤ. جب طلب پیدا ہوگی تو پھر اس کو حاصل کریں گے اور علم کو دیں گے. یہ علم معدوم نہیں ہوگا, منسوخ نہیں ہوگا, بلکہ محفوظ ہے. جب جب لوگ طلب رہیں گے تو اچھا ہوں. میں ابھی امریکہ گیا تھا پچھلے دنوں کینیڈا سبق, تو میں جب 1980 میں گیا اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. اس میں کوئی نمازی نہیں, کوئی مسجد نہیں, کچھ نہیں. اسلامک سینٹر ہوتے تھے اس زمانے میں, ہم نے سال لگایا تھا وہاں جماعت. اور اب دوسرا حال ہے, اب مدارس ہیں, بخاری شریف کے ختم ہو رہے ہیں, بخاری شریف کے درس ہو رہے ہیں, علماء ہیں, مفتی حضرات ہیں. پاتے ہم کو لے بھی گئے بخاری شریف کے درس میں ختم میں. تو یہ کیا ہوا کہ جب ایک کام ہوا تو خدا نے دوبارہ لوٹایا. تو جب جب لوگ طلب پڑھائیں گے اللہ اس علم کو زندہ کرے. اس لیے پہلے علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل بھی کرے اور جن کے پاس نہیں ہے ان میں طلب پیدا کرے. طلب ہوگی تو وہ طلب سے لیں گے تو قدر کریں گے, بے طلبی میں لیں گے تو قدر نہیں کریں گے. اس لیے یہ ہے ہمارے کام میں کہ علماء کرام سے تعامل نہ کیا جائے. علماء کرام دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک علماء وہ ہوتے ہیں جو مرجع امت ہوتے ہیں. مولانا اللہ صاحب نے جب کام شروع کیا تو حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو اٹھے لفاف ہے, مرجائے امت کہ امت اپنے مشائل میں ان کی طرف رجوع کرتی ہے. تو جو مرجائے امت ہوتے ہیں ان سے ہمارے حضرات اس کام کی تائید اور توثیق چاہتے ہیں. کیا حضرات اس کی توثیق کریں, تائید کریں تو آگے بڑھیں. تو ان حضرات نے اس زمانے میں اس کی توثیق کی, دائی کے لیے ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر میں علماء وہ ہیں جو اہل خدمت ہیں, جو اپنی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں. جیسے آپ حضرات, آپ اہل خدمت ہیں کہ آپ کے دل میں بہت ساری خدمتیں ہیں, پڑھنے کی, پڑھانے کی, مختلف علم کی خدمتیں.
تو جو حضرات اہل خدمت ہیں ان سے ہم تعاون مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ کہ وہ اس کام میں ہمارے معاون بنے، ہمارا ساتھ دیں. جی ہاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دونوں قطار کا سبق دیا ہے، ثبات قدمی کا بھی سبق دیا ہے اور حرکت کا بھی سبق دیا ہے. اس لیے علم میں حرکت بھی ہے، علم میں ثبات قدمی بھی ہے، ہر عمل میں دونوں باتیں. اس کو حرکت میں بھی لاؤ اور اس پر استقامت کے ساتھ بھی رہو ہر عمل میں. جیسے چکی ہوتی ہے، اسلام کی مشابہت چکی سے ہے کہ چکی میں حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے دونوں. تو اسلام میں بھی یہی بات، ایک جگہ حرکت بھی ہے ایک جگہ ثبات بھی ہے. تو حرکت بھی کرنی ہے اور ثبات بھی رکھنا ہے. کہ ثبات، کہ ثبات کا تعلق اپنی ذات سے ہے، کہ ثابت رہو، استقامت کے ساتھ رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ومن آمن معك. تو نبی اور اہل ایمان ایک تو استقامت سے رہے، یہ ایک حکم ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ حرکت میں رہے تاکہ ان کی چیز دنیا میں جائے. حرکت، نبیوں کی زندگی میں حرکت آپ پائیں گے، ہجرت ہے، نصرت ہے، نفر ہے، سفر ہے. یہ ان کی زندگی میں پھوٹے جاری پانی کی طرح سے، تاکہ اس کا افادہ عام ہو. اس لیے ایک دعوت ہماری یہ ہے کہ اس کام میں آپ حضرات معاون بنے اور حرکت بھی کریں، کہ حرکت کرنے سے اس علم کا نفع اور بڑھے گا. کہ آپ کی حرکت کرنے سے جہاں طلب نہیں ہے بلوروں میں طلب آئے گی. یہی ہوا ہے کہ زمان کو حرکت کی ہے، یہ 100 سال میں 100 سال ہو رہے ہیں تو اب حرکت ہو. تو ہر طبقے میں حرکت آئی، ہر طبقے نے اپنا دین سنبھالا. کسی بھی تاجر میں تجارت کے دین آیا، حرکت آئی، یعنی کہ 100% آیا، لیکن آیا. پھر اولاد کے اولاد کے بارے میں فکر کہ ہماری اولاد کیا. تو جب حضرت شریف نے فضائل، حفظ کے فضائل، قرآن کے حفظ کے، تو بہت سے گھرانے جو انگریزی ہیں ان کی انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا کہ ہمارے بچے حافظ بنے. ہم ان کا گھرانہ تو اسی نہیں کرے، کیوں؟ ان کو اس کے بدائی معلوم ہوئی، ان کی رپورٹ معلوم ہوئی. تو علم کو حرکت ہوئی میرے دوستوں، علم لے کر یہ لوگ چلے گئے. تو یہی ہمارا تقاضا ہے. آپ بتا سے کیا تقاضا ہے؟ کہ تعاون کا تقاضا ہے کہ اس کام میں آپ معاون بنے. جیسے اور خدمتیں اپنے دن میں لے رکھی ہے ماشاء اللہ، کہ علم تو ہے خدمت کرنے کے لیے. علم ہمارا علم کمانے کے لیے نہیں ہے، اسے ہمارے بڑوں نے خدمتیں کی ہیں. علم کو محفوظ بھی رکھا، پھر اس کو کتابوں میں لائے، اس کا متن بنایا، اس کا شرح بنایا، نظم میں، نثر میں، ہاں شرح میں، متن میں، اس کو عام کر دیا. خدمت کی، خدمت کہ علم، علم تو خدمت مانگے گا امت کی، کہ خدمت کرو امت کی. تو آپ دیکھو کتابیں، تو وہ سب خدمت کا اثر ہے کہ امت کی خدمت کرنی ہے. اسی طرح کہ عربی ہے تو عربی میں، زبان فارسی ہے تو مغلوں کے زمانے میں کتنی کتابیں فارسی میں آئی، بڑی بڑی کتابیں. کیوں؟ کہ وہ فارسی زبان میں آئی. تو علماء نے یہ خدمت ہے کی تاکہ لوگوں میں علم آئے. آج اس خدمت کی ضرورت ہے کہ امت میں بے طلبی ہے. کیا ہے؟ کوئی طلب ہے آخرت کی ہفتے لیے کوئی، ان میں طلب پیدا کرانے کی ضرورت ہے. وہ طلب پیدا ہوتی ہے صحبت سے. جی ہاں، صحبت. ایک آدمی کماتا ہے، کوئی اس کی صحبت میں رہے گا، اس کو نوکر، تب اس کو بھی رغبت ہوتی ہے کمانے کی. پھر وہ بھی ہٹ کر کے اپنی دکان بناتا ہے کہ میں نے اس کی دکان میں اس طریقے سے کام کیا ہے. یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہمارا دلی میں، کہ پہلے کتابوں کے بڑی دکان میں وہ نوکر تھے، اب انہوں نے کتابوں کی دکان الگ کھولی. ہوتا نہیں ہوتا، ایک شہرت کی وجہ سے ایک طلب پیدا ہوتی ہے. جی، فضائل کی وجہ سے ایک طلب پیدا ہوتی ہے، شہرت کی وجہ سے طلب پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، اس لیے امت میں طلب پیدا کرانا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ یہی ہے کہ ان کو ان کے فضائل بتائے جائیں، اپنی شہرت سے ان کو عمل دکھایا جائے کہ بھائی اسے یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. تو امت میں طلب پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ بتا دیجیے تعاون کی درخواست. وہ تعاون کی درخواست یہ ہے کہ جس طرح آپ حضرات کی یہ خدمتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح ایک ایک سال آپ حضرات اس کام میں لگائیں، اس کی ترتیب بنائیں. کیا بنائیں؟ ترتیب بنائیں یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کے کریں یا اس کو توڑ کر کے کریں, کیونکہ یہ بھی حق ایک حق بات ہے, اور جو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ بھی حق ہے. اور حق کا کیا قاعدہ ہے کہ حق کا قاعدہ یہ ہے کہ الحق لا یزاحم الحق, ایک حق دوسرے حق کا مزاحم اور مخالف نہیں ہوتا بلکہ معامل ہوتا ہے. حق کی یہ تاثیر ہے کہ وہ جیسے رکو قیام رکو کا معامل ہے, وہ رکو سجدے کا معامل ہے, وہ سجدہ قاعدے کا معامل ہے. یہ چاروں ارکان ہیں نماز کے, یہ فرض ہے چار. تو یہ ہر فریضہ دوسرے کا معامل ہے کہ قیام سے رکو آسان ہو گیا, رکو سے سجدہ آسان ہو گیا, وہ سجدہ سے قاعدہ بیٹھنا آسان ہو گیا. یہ طریقہ ہے کہ جو چیز حق ہوگی وہ معامل ہوگی, مخالف نہیں ہوگی. تو ہمارے یہ سب کام حق ہے. جی ہاں, کیوں کہ یہ سب کام جو ہے دین پر آنے کے لیے ہے. مدرسہ ہو, مسجد ہو, خانقاہ ہو, تبلیغ ہو, یہ سب طریقہ کار الگ الگ ہے, مقصد کار ایک ہے, طریقہ کار الگ الگ ہے, طریقہ کار الگ الگ ہے, مقصد ایک ہے. کہ مقصد کیا ہے کہ ان سب محنتوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کیا جائے, امت کے یہ کام ہے کہ نبی کا اتفاق کرے, کہ نبی نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے. اس لیے اتفاق کی دعوت ہے امت. تو ہم آپ سے یہ تعاون اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک ایک شاعر آپ حضرات کے لگے اس کام میں جماعت کی شکل میں, اور آپ پھرے دنیا میں ملک میں بھی جی رہے اور بھارت کا کام روشن ہو جائے, تعارف کی ضرورت نہیں. تو ایک ایک شاعر اس وجہ سے پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام آدمی پر کھلتا ہے. ہتھیلی رگڑیں گے تو اندر کی گرمی باہر آ دیں گے. رگڑ کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے کچھ چیزیں کھلتی ہیں. تو اس لیے آپ پر بھی کھلے گی یہ چیز اپنی اپنی محنت کے پکڑ کر, جس طرح کتاب پڑھانے میں اپنے اپنے محنت سے آدمی کھلتا ہے, پھر وہ مختلف مہاراج کی طرف رجوع کرتا ہے. جی ہاں, مختلف کتابوں میں نظر ہو جاتی ہے. ایسے یہاں بھی ہوتا ہے کیونکہ اندر صلاحیت ہے, وہ دبی ہوئی ہے, تبھی اس کو باہر لائیں گے. تو امت میں بہت صلاحیت ہے, ابھی آپ لوگوں میں بھی بہت صلاحیت ہے. اب اس صلاحیت کو کرو یا کار آنے کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے. جیسے سونا زمین میں ہے لیکن نکالے تو اس کی دام آئیں گے بازار میں, اور نیچے رہے گا تو کیا دام آئے گا. ایسا امت کی صلاحیتوں کو حرکت کی وجہ سے ایک قسم کی ترقی نہیں دی, اس لیے حضور نے امت کو حرکت دی ہے. یہ حرکت کریں تاکہ امت کے خیر منتقل ہو جانا چل جائے. اس لیے یہ ہماری درخواست ہے ایک ایک سال کے لیے آپ حضرات ارادہ کریں اور اس کام کو خود بجاتے خود بھی سمجھیں اور پھر امت کو سمجھائیں. یہ دو کام ہے ندی کے, کہ ندی وہی لیتا ہے اور وہی پہنچاتا ہے. ایسے ہم اس کام کو اپنے اندر لیں سمجھ ذریعے سے, اور کپڑے صدار کے مطابق امت کو سمجھائیں تاکہ ہر طبقے میں دین آوے. یہ موجود ہے, تاجر میں تجارت کا دین, مزدور میں مزدوری کا دین, اس لیے ہر طبقے کے دین, ہر طبقے کا دین بھی بتایا گیا ہے, اس کے فضائل بھی بیان دیے گئے. یہ دن بنائیں گے تو ہم کو یہ ملے گا, یہ دن بنا ملے گا. اس لیے یہ درخواست ہے. اب بتائیں اس کو ایک ایک سال اس کے لیے بتائیں. الحمد للہ یہ کون نیا نہیں ہے آپ کے لیے, بہت سے ہزار سال دے بھی چکے ہیں. جن کے ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, ساتھ لگائے. دو تین جگہ پر لکھنے والے کھڑے ہو جائیں, ماشاء اللہ استقبال ہے کام کا. نشانہ اور فرما دیا, نشانہ بڑی دادا ہے, بڑی برکت ہے. اور بنا سے جانا ہے, یہ لے کے آج یاد جانا ہے, غلطی سے جائیں گے. نیت کریں اور اپنی تیاری بتائیں, باقی اللہ کا اللہ سے دعا کر مانگے تاکہ آگے کا نظام اللہ بنا. ان حضرات کا نام دے وہ تو وہاں چلے جاتے ہیں, اور بھی جس کے جی میں آتا ہو وہ جائے. حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنا ساتھ دے چکے ہیں, جو ساتھ دے چکے ہیں ان سے یہ ہے کہ وہ جب جنات ملکوں کے لیے بنے تو ان میں ان کا ہونا چاہیے. تو جن حضرات نے ساتھ لگا دیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ جماعتیں بنے گی ملک کے اندر بھی اور ملک میں بیرون کے ملکوں میں بھی. مسلموں کو ضرورت ہے خاص طور سے بیرون ملک میں جماعت میں جانے کے لیے، ان کو بھی ایک طرف کرنی، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جانا، اور جو جو تقاضے آپ کے سامنے آئے ان کے سامنے رکھیں، یہ سال بھی لگا چکے ہیں، اب ان کے دل میں ہے کہ پوری دنیا کی دقت ہے، اور دنیا میں جانا ہے ہمیں بھی لانا، اپنا چند اپنا چار مہینے اپنا دام کریں گے ان شاء اللہ،
اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أدهمنا ملائكة أمورنا وعيدنا من شرور انفسنا، اللهم اعطنا افضل ما تؤتي بعدك الصالحين، اللهم اعطنا افضل ما تؤتي بعدك الصالحين، اللهم اعطنا افضل ما تؤتي بعدك الصالحين، واعطنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير دار ولا مضل، وجعل الحياه زياده لنا في كل خير، وجعل الموت راحه لنا من كل شر،